الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے آج دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کو آسان فرمائے، پورا فرمائے اور قبول فرمائے. ویسے تو آج کل منگل کے سلسلے میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین پڑھی جاتی ہے اور اس کی کچھ وضاحت کی جاتی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی کو شروع کرنے کا ارادہ ہے. لیکن آج اور ممکن آئندہ منگل کو بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئندہ کس طرح ہم اس قسم کے سیلابوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ سب باتیں ضروری ہیں. اور پاکستان چند سالوں سے مسلسل کسی نہ کسی مصیبت میں، آفت میں، تباہ کن صورتحال سے دو چار ہوتا چلا آ رہا ہے. 5-6 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا، وہ بھی ایک تباہ کن صورت حال تھی، پورا شہر تباہ ہو گیا اور جہاں جہاں زلزلہ آیا اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، ہزاروں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، بستی کی بستیاں صفا ہستی سے مٹ گئیں، بالاکوٹ جیسا شہر تباہ ہو کے ختم ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار باقی رہا، باقی شہر ختم ہو گیا۔ اسی کو تاریخ کا خطرناک زلزلہ سمجھا جا رہا تھا، اور ابھی اس کی تباہی کا نقصان پورا بھی نہ ہوا تھا کہ سرحد میں آپریشن شروع ہوگی طالبان کے خلاف، اس کے نتیجے میں 25 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے، آج بھی سرحد میں جاؤ جانا یہ آپریشن ہوا ہے، دیکھو گولوں کے نشانات سے سڑکیں ٹوٹی پڑی، مکانات گولیوں سے چھلنی پڑے، ایسے حالات نے ان کو نکلنے میں مجبور کیا، جان بچانے میں مجبور کیا، گھر سے بے گھر ہو۔ یہ تباہی بھی کوئی معمولی تباہی، یہ ہلاکت بھی کوئی معمولی ہلاکت نہیں، بڑا زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا، فوجی نقصان ہوا۔ اور جس طریقے سے وہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے اور جگہ جگہ انہیں کیمپ لگائے بنائے گئے تھے، ان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا کہ سالہ سال یہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکیں گے، پھر اللہ کے فضل سے یہ آپریشن ختم ہوا، اور پھر 1-2 سال کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن ان کے گھر اب بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور پھوٹے ہوئے ہیں اور گولیوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کو عارضی مرمت کر کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ غم ہی نہیں بھلایا تھا، نہیں بھلایا گیا تھا، ابھی اسی کا نقصان دور نہ ہوا تھا کہ یہ زبردست سیلاب آ گیا۔ پاکستان کے دریاؤں کے پانی جو ہے صرف پاکستانی سے نہیں آتا، سب جانتے ہیں کہ ہندوستان سے بھی آتا ہے، کشمیر سے بھی آتا ہے، افغانستان سے بھی آتا ہے، دریائے کابل مشہور ہے، دریائے نیلم مشہور، لیکن افغانستان میں کہیں سیلاب نہیں، ہندوستان کے دریاؤں میں کہیں سیلاب کی خبر نہیں، لیکن پاکستان کی حدود میں زبردست سیلاب۔ اس سیلاب نے سرحد کو بھی تہ و بالا کر کے رکھ دیا، بہت بڑا حصہ سرحد کا تباہ ہو گیا۔ جس جگہ 25-25 فٹ پانی آیا ہو یا 28-28 فٹ پانی جہاں پر آیا ہو، وہاں کیا حالت ہوگی؟ آر سی سی کے مکانات کا پتہ نہیں کانگے، آر سی سی کے بنے ہوئے مکانات، مساجد، مدرسے صفا ہستی سے مٹ گئے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ایسا معلوم ہو جائے طوفان نوح، جیسے وہ پہاڑوں سے اوپر ہو گیا تھا، یہ مکانات سے اوپر ہو گیا. 28 فٹ کسے کہتے ہیں؟ مکان کی چھت جو ہوتی ہے عام طور پر 10 فٹ پہ ہوتی. زیادہ اونچا ہوتا ہے تو 12 فٹ ہوتی. بہت ہی کوئی پرانے تل کا مکان بنا ہوا ہو بہت 18 فٹ کی اسی چھت ہوتی ہے، یہ 28 فٹ پانی اونچی، دو دو منزلہ مکانوں سے بھی اوپر. اور کیسے آیا سیلاب؟ اس طرح سے آیا کہ برف کے تودے گلیشیئر جسے کہتے ہیں وہ صدیوں پرانے پڑے ہوئے تھے، آسمان سے بجلی اور نبوے پہ گری وہ پانی بن گئے اور وہ سیلاب بن کر گئے. 28 28 اور 20 20 فٹ پانی کی شکل میں روانہ ہو گئے، جو چیز سامنے آئے اس کو تباہ کر کے رکھ. سینکڑوں مسجدیں مسمار ہو گئی، بہ گئی پانی کے، بے شمار پانشیف پانی میں گھل گئے. سرحد میں تو جگہ جگہ مدرسے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی وہاں پر ہیں، لاکھوں کتابیں ان کی پانی سے چورا چورا ہو گئے اور وہ مٹی کے اندر دبی گئی. لاکھوں کتابیں ضائع ہو گئیں، ہزاروں قرآن شریف شہید ہو گئے، جب ان کا یہ حال ہے باقی کیا بچا ہوگا. اور بعض جگہ اس طرح سے سیلاب آیا کہ بادل تھا اس پر بجلی برسی، وہ زمین پہ برسا اور سیلاب کی شکل اختیار کر کے چل پڑا. اس طرح سرحد میں تباہی مچی، پنجاب کے کتنے علاقے اب بھی پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، 5 5 6 6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، بس آدھے آدھے مکان پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں. سڑکوں پر بھی پانی سیلاب کا بہ رہا ہے. اور کتنے علاقے تو ایسے ہیں جو دیکھنے میں آئے کہ مکان کی ایک اینٹ باقی نہیں بچی، بس زمین باقی ہے، مکان کا نام و نشان نہیں. وہ لوگ واپس آ کر وہیں بیٹھ گئے. اور بہت سی جگہ ایسی بھی ہیں کہ ملبہ پڑا ہوا ہے، اینٹیں ہیں، شہتیر ہیں، پلر ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی گھر کے سارے سامان میں، بڑے بڑے صندوق جن کے اندر بیچ میں بسترے رکھے جاتے ہیں، بس وہ ٹوٹے پھوٹے خالی پڑے ہوئے یا کئی درختوں کے اوپر بندھے ہوئے. اب دونوں پاس نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، نہ تن ڈھانکنے کے لیے، وہ اپنے اسی ملبے میں بیٹھے ہوئے. اب اینٹیں نکال رہے ہیں تاکہ کچھ کسی طریقے سے کچھ تعمیر کا انتظام کریں. کیمپوں کے اندر تو پھر بھی صورت حال کچھ بہتر ہے کہ وہاں کھانے کی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاء اللہ مسلمانوں کو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی توفیق دی کہ وہ رجوع ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف اور کھانا لے کر ان کو پہنچے اور ان کو کھلائے. ایک مولوی صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں 3 دن کے بعد ایک جگہ پانی میں سے گزر کر کھانا لے کر گیا، سامنے ایک چھوٹی سی خشک جگہ پر چاروں طرف پانی تھا، وہاں ایک آدمی اس کے بیوی بچے بیٹھے ہوئے تھے، میرے سے خاصا فاصلہ، اتنا فاصلہ ہو گئی. اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ مولوی صاحب کھانا ہے؟ یہاں ہے. فوراً اس نے چھلانگ ماری، تیرتے ہوئے میرے پاس آیا، میں گھبرا گیا کہ بیچارے نے اسے کل پانی میں چھلانگ کیوں لگائی، کیونکہ میں یہ تو سمجھا نہیں کھانا لینے آ رہا ہے، میں سمجھا معلوم نہیں کیوں اس نے چھلانگ ماری، کیوں اپنے آپ کو اس نے ڈبایا. میرے پاس آیا پھر مجھ سے کہا کہ میرے یہ بچے 3 دن سے بھوکے بیٹھے، جلدی سے کھانا دو تاکہ میں انہیں کھلاؤں یا ان کی جان بچے. اور مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سیلاب کے اندر وہ قیامت گزری ہے کہ شہر والے اس کا 100 میں سے 1% کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ ایسی قیامت تھی، ایسی مصیبت تھی کہ اس مصیبت کا ہم کچھ حصہ نہ بتا سکتے نہ کوئی سمجھ سکتے، جو گزرنے تھے گزر گئے. سندھ کے اندر سب سے زیادہ تباہی آئی، اب تو سندھ اس کی تباہی سے دو چار. دیکھنا یہ کہ یہ کیوں آیا سیلاب. اس سے پہلے آپریشن کیوں ہوا؟ ان الملوک اذا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلہا ذلہ وکذلک یفعلون. یہ نمونہ اللہ پاک نے دکھلایا. اس سے پہلے زلزلہ آیا، یہ کیوں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ قرآن کریم ہر مشکل کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. اس کے اندر جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. ان دو آیتوں کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی سوال کا جواب دیا کہ ظاہر فساد فی البر والبحر، تری و خشکی کے اندر کوئی تباہی اور ہلاکت اور بگاڑ اور فساد برپا نہیں ہوتا مگر لوگوں کی بدامالیوں کی وجہ سے. دوسری آیت میں یہ فرمایا اللہ پاک نے، ہمارے صاحبوں کو مصیبت فریما کا سب تحقیق ہو، تم کو جو مصیبت بھی پیش آتی ہے وہ تمہاری بدامالیوں کی وجہ سے پیش آتی ہے. بھائی افغان کثیر، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی کرتے رہتے ہیں، ان پر تو معاوضہ بھی نہیں کرتے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہر ہر گناہ پہ پکڑتے نہیں ہیں، سزا دیتے نہیں ہیں کسی کسی گناہ پر. جب بندے حد سے گزر جاتے ہیں تو کسی کسی گناہ پر پکڑ ہوتی ہے، اس پکڑ کا یہ عالم ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سے. اگر ہر ہر گناہ پر پکڑنے لگے تو کوئی انسان زندہ نہ بچے، کبھی کا عالم ختم ہو کر نیست و نابود ہو جائے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. جو ہلاک ہو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو بچے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچے گا، جس کا ظاہری سبب نیک اعمال ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل. ڈرنا چاہیے ان حالات سے، خوف کھانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کہیں ایسا. جہاں سیلاب نہیں آیا وہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھے کہ ہم تو بچ گئے، اب ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں، سب کچھ ہو سکتا. کتنی مرتبہ سمندر کے اندر طوفان آیا اور اس نے کراچی کا رخ کیا اور ڈیفینس اور دوسرے علاقے جو ہیں خالی کرائے گئے نہیں کرائے گئے. یہ سب خبردار کرنے والی باتیں من جانب اللہ، ہوشیار کرنے کے لیے کہ دیکھو تم پر بھی طوفان آ سکتا ہے. لیکن اب تک تو اللہ کے فضل سے طوفانوں نے قریب آ کر کے بھی رخ پھیر لیا، یہ اللہ کے فضل سے ہے. ان کا رخ ہماری طرف ہونا ہماری بدامالیوں کا اثر ہے، اور رخ پھر جانا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. راجی بھی نشیب میں سمندر کی سطح بلند ہے پانی, ہر وقت خطرہ ہے, ہر وقت خطرہ موجود ہے. بس اللہ کا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ان کا فضل ہے, اس لیے بے خوف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم تو بچ گئے, بس بچ گئے. اور یہ سیلاب وغیرہ کے جو واقعات ہیں سارے, اس میں دوسری بات ہمیں عبرت لینے کی ہے کہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, گناہوں سے آئندہ بچیں, بچنے کا اہتمام کریں, فرائض واجبات اہتمام کے ساتھ ادا کریں. پہلا کام تو یہ. دوسرے عبرت لیں, سبق لیں اس سے, یعنی ان کا انجام دیکھ کر کے ہم بھی ڈریں اور ڈر کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. عبرت دو طرح سے ہے, ایک یہ کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے بیشتر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات اور دیگر گناہوں میں مبتلا, اور اس سیلاب کے اندر زمینوں کا بھی نقصان ہوا, فصلیں کی فصلیں تباہ ہو گئیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں تک پانی فصلوں کے اوپر آیا فصلیں جل گئیں, درخت بھی جہاں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے جل گئے. کتنی خطرناک صورتحال, اب بھی یہ صورتحال موجود ہے, جہاں جہاں سیلاب کا پانی ہے وہاں وہاں تک فصلیں سوکھ گئی ہیں, جل گئی ہیں, اوپر کا حصہ ہرا ہے, نیچے کا حصہ سوکھا ہوا. تو ایک تو نماز نہ پڑھنا, جو لوگ کیمپوں میں آئے ہیں سب کچھ گنوا کر آئے تھے, زمین پہ نہ رہی, گھر بھی نہ رہا, گھر کے بہت سے افراد بھی نہ رہے, کھانا بھی نہ رہا, پینا بھی نہ رہا, پہننا بھی نہ رہا, اوڑھنا بھی نہ رہا, ٹھہرنا بھی نہ رہا, رہنا بھی نہ رہا, سب کچھ تباہ ہونے کے بعد کیمپوں میں آئے پھر بھی نماز نہیں, نہ نماز, نہ ذکر, نہ تلاوت, نہ تسبیح, نہ توبہ, نہ استغفار, کچھ بھی نہیں. تو علماء گئے, انہوں نے جا کر کے ان کو نصیحت کی کہ بھائی تم اس حالت میں ہو, اب تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے. پھر باقاعدہ ان کو ترغیب دے کر کے اور عارضی مسجد بنا کر کے ان کی نمازیں شروع کروائیں, تو نماز ہی نہ آئے, کسی کو نماز ہی نہیں آتی, کہ نماز پڑھتے کس طرح سے, کلمہ تک یاد نہیں. اور یہ بہت بھاری تعداد اس سے دو چار ہے, بہت بھاری تعداد, تھوڑے بہت آدمی نہیں, لاکھوں آدمی ہوں گے ایسے ہیں مسلمان لیکن ان کو نماز تک یاد نہیں. جب نماز ہی نہیں آتی تو پڑھیں گے کہاں سے, جب نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر تو یہی انجام ہوگا. چونکہ رمضان شریف کے اندر یہ قصہ پیش آیا, اس لیے بعض کیمپوں کے اندر ترغیب دے کر کے روزہ رکھوایا گیا, 27ویں شب کا روزہ رکھوایا گیا, کیونکہ آج تو 27ویں شب ہے, شب قدر ہوتی ہے عام طور پر, اور دن بھی بڑا ہے, لہذا روزہ رکھنا چاہیے, روزہ رکھوایا کیمپ کے مسلمانوں کو. تو 80% مسلمانوں نے یہ کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہے. یہ معلوم نہیں رمضان کسے کہتے ہیں, روزہ کسے کہتے ہیں, رکھا ہی نہیں زندگی پر, روزہ ہی نہیں رکھا. 80% کسے کہتے ہیں, 80% مسلمانوں نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ رمضان کا روزہ رکھا ہے. جب رمضان شریف میں کھلم کھلا کھائیں گے پئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وبال ہی آئے گا, یہ مصیبتیں ہی آئیں گی. پھر قرآن شریف کوئی بڑھاوا نہیں ہے, اور تو بالکل کچھ پتہ نہیں, دین کسے کہتے ہیں, نماز کسے کہتے ہیں, روزہ کسے کہتے ہیں, اور سیلاب آتے وقت لوگوں نے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ پانی کو آرڈر مل رہا ہے کہ فلاں کی زمین پہ جاؤ, فلاں کی زمین پہ مت جاؤ, فلاں طرف سے چلو, فلاں طرف سے مت چلو. جو اپنی زمین کا عشر دیتے تھے ان کی زمین نشیب میں تھی, پانی نہیں گیا ان کے, اور جو عشر نہیں دیتے تھے ان کی زمین بلندی پر تھی, پانی وہاں چلا گیا. عشر جو ہے زمین کی زکات, اور زکات کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تباہی سے مال بچ جاتا ہے. جس زمین کی, جس مال کی زکات دی جائے گی وہ تباہی سے بچ جائے گا, اور زمین و آسمان میں اگر کہیں تباہی آئے گی تو زکات نہ دینے کی وجہ سے آئے گی. مال کی زکات دو تو مال محفوظ, زمین کا عشر دو تو زمین محفوظ. عشر دینے کی ایک برکت کا واقعہ اور یاد آیا, وہ اس سیلاب سے متعلق نہیں ہے, ویسی ایک واقعہ ہے. کئی مرتبہ لاڑکانہ جانا ہوا, لاڑکانہ امرودوں کا شہر ہے, سکھر کھجوروں کا شہر ہے, وہاں کے امرود مشہور و معروف ہیں سب جانے. تو وہاں پر جو ہمارے دارالعلوم کے فاضل ہیں وہ اپنے چچا کے باغ میں لے گئے, اور وہاں ہم نے دیکھا کہ بھائی ماشاء اللہ بہت بڑا باغ تھا اور امرودوں سے لدا ہوا. اور لے جانے والوں نے کہا کہ اس باغ کی تین خوبیاں ہیں, ہمارے چچا کے اس باغ میں تین خوبیاں ہیں. ایک خوبی تو یہ ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کا کوئی اسپرے نہیں کرنا پڑتا, بغیر اسپرے کے کسی امرود میں کبھی کوئی کیڑا نہیں لگتا. نہ آپ جانتے بغیر اسپرے کے نہ فصل ہو سکتی ہے نہ کوئی باغ ہو سکتا ہے. آج کل تو اصل فصل سے کہیں زیادہ خرچہ اسپرے پہ ہو جاتا ہے. بغیر دواؤں کے اسپرے کے نہ پھل مل سکتا ہے نہ فصل مل سکتی. وہ کہتے ہیں ہمارے پورا باغ ہی بغیر کسی اسپرے کے تیار ہوتا ہے, کوئی خرچہ نہیں ہمارا, کرنے نہیں پڑتا. اور امرود میں کیڑا بہت جلدی لگتا, لیکن ان کے کیڑے سے محفوظ ہیں. ایک تو خوبی یہ کہ بہت بڑی خوبی, دوسرے یہ بتایا کہ ہمیں توڑنے نہیں پڑتے, روزانہ اتنے چڑھ جاتے ہیں کہ اسی کی پیٹیاں بھر کر کے ہم باہر بھیج دیتے ہیں, بس نیچے سے اٹھا کے لے آتے ہیں. فصل کو توڑنے کے لیے بھی بڑا خرچہ چاہیے, مستقل مزدوری دینی پڑتی ہے, مزدور رکھے جاتے ہیں. جب وہ آم توڑ کے لاتے ہیں, سیب توڑ کے لاتے ہیں, خوبانی توڑ کر کے لاتے ہیں, اور پھر ان کو بھرا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے. یہ بھی ایک مستقل خرچ ہے. یہ جیسے فصل کے لیے کٹائی کا ایک خرچہ ہے, اسی طرح پھلوں کے اتارنے کے لیے بھی ایک خرچہ ہے. اس کی ضرورت نہیں پڑتی, خود بخود ہی چڑھ جاتے ہیں. جو تیار ہو جاتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں, جو کچے ہوتے ہیں وہ اوپر رہتے ہیں. تیار ہم پیٹیاں بھر دیتے ہیں, جو روانہ کر دیتے ہیں. اور تیسری خوبی ہے کوئی پھل ہمارا سڑتا نہیں, گلتا سڑتا نہیں. جہاں پڑا ہے بس وہ پڑا, ایک دن میں اٹھا لو, دو دن میں اٹھا لو, تین دن میں اٹھا لو, صحیح اٹھا لو. میں نے کہا بھائی ایسا باغ تو پہلی مرتبہ دیکھا, اسی لیے تو میں دکھانے رہا ہوں آپ کو کہ اس باغ میں یہ خوبیاں ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتی. برابر والا باغ ہے, وہ بےچارا اسپرے کر کر کے تھک جاتا ہے, ان کو اسپرے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. میں نے اس کی وجہ پوچھا, وجہ یہ کہ یہ پورا پورا عشر نکالتے ہیں, باقی نکالتے نہیں. جو عشر نہیں نکالتے انہیں کیڑے بھی لگتے ہیں, ان کے پھل سڑتے بھی ہیں, گلتے بھی ہیں, اور ان کو بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے, پھر نفع بھی نہیں ہوتا. اور یہ عشر نکالتے ہیں تو آرام سے رہتے ہیں, نہ چوری کا خطرہ, نہ گلنے سڑنے کا خطرہ نہ اسپرے کا خرچہ. ایسے اپنے مال کی زکات نکالنے کے فوائد ہیں. اضافہ اضافہ, برکت ہی برکت, سکون ہی سکون, جان محفوظ, مال محفوظ, عزت محفوظ, آبرو محفوظ. تو سیلاب کے اندر دیکھا کہ جن کی زمین, جو اپنی زمین کا عشر دیتے تھے, پانی نے ادھر رخ نہیں کیا, اور جو عشر نہیں دیتے تھے ان کو کھا گیا. یہ اس بات کی کا سبق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جان محفوظ ہے, مال محفوظ ہے, آبرو محفوظ ہے, گھر بار محفوظ ہے. نافرمانی میں تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے, فساد ہے, تباہی ہے. تو ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جائزہ لیں, ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں. ہمارے ظاہر بھی گناہوں سے آلودہ ہے, ہمارا باطن بھی گناہوں سے آلودہ ہے, ہماری آنکھیں بھی گناہوں سے بھری پڑی ہیں, ہمارے کان بھی گناہوں سے بھری پڑے ہیں, ہماری زبان بھی گناہوں سے بھری پڑی ہے, دل بھی ہمارا گناہوں سے آلودہ ہے. جیسا ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, توبہ کر کے آئندہ بچنے کا اہتمام کریں, عبرت لیں ان کے حالات سے. اور دیکھو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, عبادت کی, فرما برداری کی, ان کو اللہ پاک نے اس مصیبت سے بچایا آنے کے باوجود. ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات میرے علم میں آئے ہیں الحمدللہ, کہ بعض جگہ جب لوگوں کو اطلاع ملی کہ سیلاب آ رہا ہے تو لوگ قرآن شریف لے کر کے پانی میں اتر گئے اور اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا کہ اللہ آپ برحق, آپ کلام برحق, اس کے تو خیر یا اللہ اس سیلاب سے ہمیں بچا لیں, اس سے بچنے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے سوائے آپ کے فضل کی, ہم آپ کو اس کتاب کا واسطہ دیتے. روئے, گڑ گڑائے اور قرآن پاک کا واسطہ دیا تو لوگوں نے بتایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پانی جو پہاڑ کی طرح ہماری طرح رخ کر رہا تھا وہیں سے واپس جاتا ہوا نظر آیا. اس سے بڑا مشاہدہ کیا کریں, کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پانی جو سیلاب کی طرح ہماری طرف آ رہا تھا, جب آتا تو چھتوں سے اوپر چلا جاتا, ہم نے دیکھا کہ وہ واپس جا رہا ہے. یہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی, اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا. ایسی حالہ کے اندر اللہ پاک نے حالہ کو محفوظ رکھا. وہاں ہمارے دارالعلوم کے فاضل اور استاد وہاں پر رہتے ہیں, ان کا مدرسہ ہے, انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ سیلاب آ رہا ہے تو ہم نے فوراً پورے شہر میں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی جگہ 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 ہم نے توبہ استغفار شروع کرا دیا, آیت تقریبا ختم شروع کرا دیا, گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے رجوع ہونا شروع کر دیا, معافی مانگنی شروع کر دی کہ اللہ اس سیلاب سے ہمیں محفوظ رکھنا, کہ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھنا. کہتے ہم نے نظم کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ الحمدللہ اس کام کو شروع کیا, اللہ پاک نے بالکل اس سیلاب سے محفوظ رکھا. ایسی میں سکھر کی مثال کیا کرتا ہوں, تو بالکل دریائے کنارے بس ایک دیوار ہے, ادھر سڑک ہے, ادھر دریا ہے, پورے شہر ایک کنارہ ایسا ہے, اور بہت سا حصہ نشیب میں ہے, کچھ حصہ پہاڑی پہ. تو یہ سیلاب جو تھا, یہ جو آیا تھا, اس کے آنے کے بعد شہر کے ڈوبنے میں کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کسر نہیں تھی, کیونکہ کئی فٹ پانی سڑک سے اوپر چل رہا تھا, کسی وقت بھی پشتا ٹوٹ جاتا, شہر ڈوب جاتا. اور شہر کو بچانے کے لیے علی وان کا پشتا توڑنا ناگزیر تھا, توڑنا طے تھا, لیکن اسے توڑنے نہیں دیا گیا. جب توڑنے نہیں دیا تو پھر تو شہر کا ڈوبنا اور زیادہ پکا ہو گیا, لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل سے حفاظت فرمایا. اس کی وجہ یہ, شہر کے اندر لوگوں کا خوف و ہراس پھیل گیا, ماشاءاللہ شہر ہمارے بزرگوں کا شہر ہے، یہاں پر بزرگوں کے ماشاءاللہ اثرات باقی ہیں، نیک لوگ اب بھی وہاں ماشاءاللہ باقی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رجوع ہوگا. انہوں نے مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی توبہ استغفار شروع کر دی، رجوع اللہ ہو گئے، اور بعض لوگوں نے جا کر کے دریا پہ دم کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں ہمارے تو رجوع ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. تو چاہے جھوٹ موٹ رجوع ہوئے ہو، اپنی جان بچانے کی غرض سے جو رجوع ہوئے تو صحیح، وہ تو بھائی نقل پہ بھی اصل کا حکم لگا دیتے ہیں، اور جیسے مہربان. تو جو رجوع ہوئے اللہ پاک نے، وہ پانی جو سڑک سے اوپر گزر رہا ہے گزر ہی گیا، شہر محفوظ ہو. تو اس سیلاب کی تباہی کے اندر اللہ پاک نے دونوں پہلو دکھلا دیے، کہ جنہوں نے نافرمانی کی وہ تباہ ہو گئے، جنہوں نے فرما برداری کی بچ گئے. بس آئندہ زندگی کے لیے ہم اب فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے، نہ تو شیطان کا کہنا ماننا ہے یا اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے. اپنے نفس کی چلانی ہے اور مزے لوٹنے، یا گناہوں سے بچنا ہے اور دل پہ چاہے کتنے آرا چل جائے لیکن ہمیں بدنگاہی نہیں کرنی، بدزبانی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ کرنا، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. انہیں جو تباہیاں تو آ رہی ہیں، یہ کہ بعد دیگر آتی چلی جائیں گے. یہ سب علامات قیامت میں سے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک فتنہ آنے کے بعد لوگ کہیں گے تو بہت بڑا فتنہ ہے، بڑی مصیبت ہے، پھر جب دوسری مصیبت آئے گی تو وہ اس سے بھی بڑی معلوم ہوگی، پہلے والی ہلکی ہو جائے گی. پھر ابھی دوسری کو سمجھیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑی مصیبت تھی، پھر تیسری اس سے بڑی مصیبت آ جائے گی، تو پہلی دوسری کو کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی، یہاں دیکھ لو یہ نمونہ بھی موجود ہے، پہلے زلزلہ آیا اس کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، پھر آپریشن ہوا معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں، پھر آپریشن کے بعد اب سیلاب آیا تو معلوم ہوا آپریشن کچھ نہیں. سب قیامات علامات قیامت ظاہر ہو رہی ہیں، فتنے فتنے ہیں، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے. لہذا جلدی سے طے کر لیں اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اس کی فرما برداری میں اور اس کے احکام کی تابے داری میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اور نافرمانی میں دنیا اور آخرت کی تباہی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبرت لینی تو بھی عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما احصیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما احصیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شخص سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ان تمام واقعات سے آئندہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولمن، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. يا الله ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے تابع داری اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرما. اور ان کی اعانت فرما، ان کی نصرت فرما، اور ان کو یا اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دوبارہ مسجدوں کو آباد فرما اور ان کی تعمیر کو غیب سے مکمل فرما، مدرسوں کو بھی یا اللہ دوبارہ آباد فرما اور ان کی تعمیر کو غیب تعمیر کو غیب سے انتظام فرما، سب کو اپنے گھروں میں دوبارہ آباد فرما اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی ان کو بھی اپنا بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں اور ان کو سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، اپنے فرما بردار بندوں میں داخل فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.